السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب کے سرکاری دورے میں اعلیٰ سعودی فوجی حکام سے ملاقات کی ہے, جس میں دو طرفہ عسکری تعاون اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے. ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض بھی ان کے ہمراہ ہیں. لیکن ابھی تک جنرل باجوہ کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جنرل باجوہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر پیر کو ایک ایسے وقت ریاض پہنچے جب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے سعودی قیادت میں قائم اسلامی ممالک تنظیم OIC کے کشمیر کے بارے میں وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کرنے پر کی گئی تنقید کے بعد بعض حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اسلام آباد اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے, لیکن پاکستانی حکام اس تاثر کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی اور گہرے ہیں. اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے امیدیں وابستہ ہیں, لیکن یہ امور عوامی سطح پر نہیں بلکہ علیحدہ سے زیر بحث آنے چاہیے. پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کو 2 مکمل ہونے پر وفاقی حکومت نے اپنی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. حکومتی وزراء, مشیر اور معاونین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیاسی, خارجہ, معاشی اور عوامی فلاح و بہبود میں اہم کامیابیوں کا دعویٰ کیا ہے, لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو عمران خان کے 2 دور میں ملک کی تاریخ کی بدترین معیشت کی مثال دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کشمیر سے سعودیہ تک خارجہ پالیسی ناکام رہی ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر, وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر, مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور معاون خصوصی تانیہ نشتر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں حکومت کی 2 کارکردگی پیش کی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ ہم نے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر لڑنا ہے. ہمارے دشمن ہماری معیشت تباہ, نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن اب ہم ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ سلامتی کونسل میں بھارت کی بھرپور مخالفت کے باوجود کشمیر کا مسئلہ ایجنڈے پر آیا ہے. افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. شہریوں کی جانب سے بے احتیاطی وبا کے دوبارہ پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے. معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ پاکستان میں کیسز بڑھنے اور کم ہونے کا انحصار شہریوں کے رویے پر ہے. دوسری جانب قومی ادارے صحت نے کورونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کے کلینیکل ٹیسٹ کے لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے منظوری لے لی ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک ایریا کے قریب یکے بعد دیگرے متعدد راکٹس آ کر گرے ہیں, جس کے بعد غیر ملکی سفارتکاروں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. افغان وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے حساس علاقے میں راکٹوں کے گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 سے ڈپلومیٹک ایریا کی طرف متعدد راکٹس فائر ہوئے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ گرین زون کے قریب کم از کم 4 راکٹ گرے ہیں, جس کے بعد ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا. کابل کے گرین زون میں کئی ملکوں کے سفارت خانوں کے علاوہ مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے. اطلاعات کے مطابق راکٹوں کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے, جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 10 ہے. افغانستان کے قومی سلامتی کے ادارے NDS نے ایک بیان میں کہا ہے کہ داعش خراسان کے چیف جسٹس عبداللہ اورکزئی افغان فورسز کی ایک کاروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں. NDS کے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عبداللہ اورکزئی کہاں اور کیسے ہلاک ہوئے, لیکن کہا کہ وہ ایک پیچیدہ آپریشن میں ہلاک ہوئے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ 19 کے دوران امریکہ میں ذہنی امراض کی صورتحال اور امریکہ میں مینٹل ہیلتھ سسٹم کے بارے میں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور امریکہ میں ذہنی مریضوں کے لیے علاج کی کیا سہولیات دستیاب ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج کے پروگرام میں اوہایو کے ایک ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر علمدار کاظمی کو, جو گزشتہ 25 سال سے تقریباً اس شعبے سے وابستہ ہیں اور جو 14-15 سال تک یونیورسٹی آف ٹولیڈو کے میڈیکل اسکول میں ایڈجنکٹ فیکلٹی ممبر رہ چکے ہیں. اوہایو سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر علمدار کاظمی صاحب.
وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ یاسمین جمیل صاحب مجھے موقع دینے کا.
آپ اوہایو سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
ہاں جی, میرا تعلق جو اس وقت ہے, میں حال مقیم ٹولیڈو اوہایو میں ہوں, ادھر یو ایس میں. تو ایسا ہے کہ میری وابستگی تقریباً ذہنی امراض کے شعبے سے تقریباً کوئی 25 سال سے ہے.
کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ امریکہ میں مینٹل ہیلتھ سسٹم کی تاریخ کیا ہے اور اس وقت یہ سسٹم کیسے کام کر رہا ہے.
جو ہے امریکہ میں جو یہ ذہنی امراض کی تشخیص اور ان کا جو علاج کا ہے سلسلہ, یہ آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ بھی ہوتا ہے اور ان پیشنٹ بیسس پہ بھی. تو آج کل زیادہ تر جو ہے ان کے مریضوں کی دیکھ بھال جو کی جاتی ہے, ان کا علاج معالجہ جو کیا جاتا ہے, وہ آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن آج سے کوئی 50 سال پہلے یا اس سے بھی ذرا پہلے امریکہ میں جو ذہنی امراض کے لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے کہہ لیجئے کہ ہاسپٹل بنائے ہوئے تھے, یا ان کو بعض اوقات اسائلم یا کاٹیجز بھی کہتے تھے, اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ وہاں جو ذہنی امراض میں مبتلا تھے وہاں رہا کرتے تھے, اور ان کو وہاں سکھایا جاتا تھا کہ کیسے کاشتکاری کی جاتی ہے, یا کیسے کوئی جو کرافٹس ہیں یا جو مختلف قسم کے آرٹس ہیں ان کی تربیت دی جاتی تھی, اور وہ ان کا علاج معالجہ وہاں ہوتا تھا. لیکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے زمانے میں انہوں نے اصلاحات کی اس میں, اور انہوں نے بہت سارے کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز امریکہ میں بنائے, اور اس طرح سے ان کو جو ان پیشنٹ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, اب اس وقت موجودہ دور میں وہ موسٹلی آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ وہ لیتے ہیں اپنا علاج معالجہ.
تو جو جہاں ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے ان کو کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز کہا جاتا ہے.
بالکل آپ نے بجا فرمایا, یہ جو کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں ان میں کافی آپ کہہ لیجیے کہ مستحکم قسم کی یا مربوط قسم کی ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے. اس طرح سے کہ جو ایک ذہنی امراض میں مبتلا شخص ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس کو گھر سے یا اس کے اپارٹمنٹ سے جو ہے نا اس کے ٹریٹمنٹ کی جگہ تک اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے, اور اس کو بعض اوقات انہوں نے اس کے لیے کیس مینیجر اسائن کیا ہوتا ہے یا کیس ورکر جو اس کو وہاں اس کے گھر سے لے آتا ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے ڈاکٹر کے ساتھ, اور پھر اس کو واپس لے جاتا ہے اس کے اپارٹمنٹ تک, اور پھر اور بھی اگر اس کو ضرورت ہو جیسے ان کو کسی قسم کی جو ہوتی ہے اپلائی کرنا ہو مختلف فوائد کے لیے, جن کو ہم یہاں بینیفٹس کہتے ہیں, سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹس ہیں, یا ان کو فوڈ اسٹیمپس ملتی ہے, یا کوئی اور اس قسم کی جو ان کی وہ ہوتی ہے, تو وہ ہیلپ بھی ان کو کیس مینیجر مہیا کرتا ہے. اور ڈاکٹر یوزلی جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان کا ٹیم لیڈر ہوتا ہے اس کو سائیکائٹرسٹ کہتے ہیں. سائیکائٹرسٹ بیسیکلی نہ صرف ایک میڈیکل کالج یا میڈیکل اسکول کا فارغ تحصیل ہوتا ہے بلکہ اس کی 4-5 سال تک اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے, جس کو ریزیڈنسی پروگرام کہتے ہیں, یا اس طرح سے یہ سلسلہ ہے.
تو کیا کیا سہولیات ملتی ہیں جو مینٹل پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے کمیونٹی مینٹل ہیلتھ میں, کون ان کو لاتا ہے, کتنا عرصہ وہ وہاں رہتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ میں کیا گورنمنٹ کیا پے کرتی ہے, اور یہ سینٹرز جو ہیں ان کی کون مالی معاونت کون کرتا ہے, کیا یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, یہ ذرا تفصیل سے بتائیے.
ہاں جی, وہ یہاں جو یہ سینٹرز ہوتے ہیں جسے جس کو ہم کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز کہتے ہیں, اور یہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک کونے سے ملک کے ایک کونے نیو یارک سے لے کے کیلیفورنیا تک. تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ ان کو یہ سارے جو ہیں سینٹرز ہیں یہ ناٹ فار پروفٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ نفع بخش بنیادوں پہ نہیں ہوتے. یہ زیادہ تر جو ہیں یہ اس پہ ہوتے ہیں کہ یہ ان کو جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹس ہیں یو ایس کی, جیسے 50 ریاستیں ہیں یو ایس کی, وہ ان کو اسٹیٹ لیول پہ فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ لوکل لیول پہ بعض وقت وہ جو ہے لوکل جیسے سٹیز ہیں وہ ٹیکس, یعنی جب وہ ووٹنگ آتی ہے تو ووٹنگ میں ایکسٹرا پیسے لوگوں سے مانگ لیتے ہیں, ٹیکس پیئر سے مانگ لیتے ہیں. جو شہری ہیں وہ اس کے لیے بعض بعض چھوٹا سا ان کو ٹیکس لگا کے وہ ان کو مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ گاہے بگاہے جو وفاقی حکومت ہے یو ایس کی وہ کوئی گرانٹس وغیرہ دیتی ہے, جس سے وہ اگر کوئی ایڈیشنل نیا پروگرام وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں, اس کو آزمانا چاہتے ہیں, تو وہ آزما سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو گرانٹس پرووائڈ کی تاکہ دیکھا جائے کہ جو ذہنی امراض کے مریض ہیں اگر ان کو انہیں کے شعبہ جات میں, یعنی کمیونٹی مینٹل ہیلتھ میں, اگر وہاں پر ان کے جو ریگولر فیملی ٹائپ ڈاکٹر ہیں وہ ان کو ان کی جو دوسری فزیکل یا جسمانی بیماریاں جیسے بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا شوگر کا مرض ہے, اس کے لیے بھی اگر ان کو وہی دوا مہیا کی جائے اور ان کا علاج کیا جائے تو کیا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا؟ کیونکہ بعض وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ میں جو لوگ آتے ہیں علاج کے لیے ان کو کیس مینیجرز لے کر آتے ہیں, لیکن ان کی دوسری ضروریات کے لیے, دوسری بیماریوں کے لیے جیسے شوگر ہے, ایسما ہے, اگر کیس مینیجر ان کو وہاں نہ لے جا سکے ان کے یا انہیں دقت ہو, تو ایک ہی چھت کے نیچے اگر ان کو فزیکل جسمانی امراض اور ذہنی امراض دونوں کا ان کو وہاں بہم پہنچایا جائے تو اس سے کیا زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ انہوں کچھ عرصے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک گرانٹس دی ان کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹرز کو اور اس کو بھی آزمایا گیا اور اس میں کافی فوائد نظر آئے. تو جی آپ
کیس مینیجرز آپ کہہ رہے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟
جی کیس مینیجرز ایسا ہوتا ہے کہ یہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں, یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹر کے امپلائیز ہوتے ہیں اور مریضوں کو ان کے گھر سے کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹر تک لاتے ہیں. اس کے علاوہ مریضوں کو ضرورت پیش آنے پہ اور ان کے دوسری ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ پہ لے جاتے ہیں, یا ان کو اگر سوشل سیکیورٹی کے دفتر میں جانا ہو یا جو سٹی کا جہاں پر انہوں نے جا کے اپنی فوڈ اسٹیمپس لینی ہے, اگر ان کو پیپر ورک میں دقت ہے یا کسی اور مشکل میں, اگر خدا نخواستہ بعض وقت پولیس کے ساتھ ان کی چپکلش چل پڑی ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ, تو وہ وہاں پر بھی تو ایک قسم کا رابطے کا کام کرتے ہیں, ایک مربوط جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کا معالجہ ہو رہا ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں.
کیا یہاں امریکہ میں لوگوں کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہیں اور وہ خود رابطہ کرتے ہیں کمیونٹی مینٹل سروسز سینٹر سے, یا انہیں ان کے عزیز اور رشتے دار لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر کوئی تسلیم تو نہیں کرتا کہ وہ ذہنی مریض ہے.
اس میں دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مریض جو ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں, اور چونکہ یہاں پر اب اتنا زیادہ وہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونا یا خفگی یا اعصابی تناؤ سے اگر آپ متاثر ہیں, خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے یا خدا نخواستہ کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسے حالات پیش آئے ہیں, کسی کو امتحان میں ناکامی ہو گئی ہے یا ماں باپ کی جو وہ آپ کہہ لیجئے کہ تو اقوات تھی ان پہ کوئی بچہ پورا نہیں اتر سکا, تو اگر اس کو اعصابی تناؤ کا شکار ہے یا اس کو اس طرح سے مشکلات آ رہی ہیں تو وہ یہاں پر تو وہ خود سے بھی وہ رضامند ہوتے ہیں کہ وہ جانے کے لیے اور مدد لے لیں گے. لیکن ایسا بارہا ہوتا ہے کہ بعض ذہنی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بندے کو جو مریض مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی حالت کیسی ہے, تو پھر اس کے بہی خواہ ہوتے ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اس کے رشتے دار ہیں, اس کے دوست احباب ہیں,
وہ انہیں لے کر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے کہ اس وقت کمیونٹی سینٹرز ہیں مینٹل ہیلتھ کے, ان میں کیا صرف شدید ذہنی مریض داخل ہوتے ہیں یا کہ چھوٹے موٹے جو ذہنی امراض ہیں وہ بھی داخل ہوتے ہیں اس میں, اور کتنے عرصے کے لیے وہ وہاں رہتے ہیں؟
جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جب یہ ان کا شروع میں جب پریزیڈنٹ کینیڈی نے ان کا اجرا کیا کمیونٹی مینٹل ہیلتھ سینٹر کا, تو ان کا مقصد یہی تھا کہ ایسے شدید ذہنی امراض میں مبتلا لوگ جو کہ जो है वैसे समाज में काम नहीं कर रहे, अपने घरों में नहीं रह रहे, और वो उन कॉटेजेस में जिनको उस जमाने में असाइलम या ज़हनी अमराज के अस्पताल कहा जाता था, वो बहुत बड़े होते थे, उनमें हजारों की तादाद में ज़हनी मरीज रहा करते थे, उनमें खेत भी होते थे, उनमें वर्कशॉप्स भी होती थी, जहाँ पे वो जैसे वो मुख्तलिफ किस्म के काम वो सीखते थे, लकड़ी का काम, लोहे का काम, जो भी उस जमाने के वो हुनर थे वो सीखा करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में चूंकि अद्वियात इतनी ज्यादा वो अच्छी आ गई हैं कि अब वो उसमें ज्यादातर लोग जो है ना वो बाहर अपने घरों में रहते हैं या अपने अहबाब के साथ रहते हैं, बल्कि वो जो समाज में कामयाब हैं वो सफीर हैं मुल्कों के, वो टीचर हैं, असातिज़ा हैं, हद तक डॉक्टर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दवा भी लेते हैं जाके ज़हनी मर्ज की, और अपना जो है ना वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं मुआशरे में कामयाबी के साथ। तो वो इन सबको वो लोग आप कह लीजिए कि इन सबको वो इलाज मुआलजा जो है ना वो हम करते हैं ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर। जी
अच्छा, तो ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे अमराज हैं यहाँ अमेरिका में ज़हनी अमराज जो के ज़्यादातर नज़र आते हैं और जो इलाज के लिए राबता भी करते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर से?
जो आम वो ज़हनी जो अमराज है वो दो है सिर्फ। एक है जो आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा फिक्रमंदी या एंग्जाइटी जिसको हम कहते हैं, उसकी मुख्तलिफ अकसाम है, और दूसरा है ज़हनी दबाव या जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो डिप्रेशन जो है उसकी अलामत ऐसे होती है कि इंसान जो अपनी जो उसकी ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी कह लीजिए या उसके जो रोजमर्रा के काम है जिसमें वो आमतौर पे यानी एंजॉय करता है, उनसे उसको प्लेजरेबल एक्टिविटी कहते हैं, उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देता है, और उसकी जो है ना वो जो आप कह लीजिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो मुतासर होती है, और उसका दोस्त अहबाब से उसका मिलना जुलना कम हो जाता है, या उनसे कतराता है, अपने आप को कमरे में मुकैद कर लेना या अपने काम में दिल ना लगाना या इस तरह की बातें जो है, और हत्ता कि अगर वो शादीशुदा है तो उनकी जो है अपनी खानगी जिंदगी भी मुतासर होती है अपने माँ बाप से, तो इस तरह से उनकी जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाता मिजाज में। तो ये डिप्रेशन या ज़हनी तनाव की अलामत है, और बाज का जो जिनको अनजाना खौफ या कह लीजिए कि बहुत ज्यादा ज़हनी तनाव या असाबी तनाव का शिकार होते तो उसको एंग्जाइटी कहते हैं। दोनों अमराज जो है उनमें चोली दामन का साथ है, और ये बहुत कॉमन है, ये इतना समझ लीजिए कि हर चौथा बंदा दुनिया, न सिर्फ अमरीका में बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन कह लीजिए कि हर चौथा या पांचवा शख्स जो है वो अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उसको ऐसे हालात इस मोड़ पे ले आते हैं कि उसे मुतासर हो जाता है। जी जी।
तो ये बताइए कि COVID-19 के दौरान यहाँ अमेरिका में किस किस्म के जो ज़हनी मरीज हैं उन वो पैदा हुए या उनकी तादाद में इजाफा हुआ, और फिर उनके इलाज के लिए क्या सिस्टम फिर इस वक्त वर्क कर रहा है?
जी जी, इस तरह वो है कि ये COVID-19 की वजह से जो है ये ज़हनी अमराज से जो लोग में लोग जो मुबतला थे उनको बेहद मुश्किल पेश आई, क्योंकि उनकी जो इलाज में एक अहम चीज जो है वो उनका उनके काउंसलर या थेरेपिस्ट से बाकायदगी से मिलना होता है, जो कि इन पर्सन होता है, न सिर्फ उनसे इन लोगों को सपोर्ट मिलती है बल्कि रहनुमाई मिलती है, और ये उनके इलाज पे उनका एक अहम अपना पार्ट ले कर रहे होते हैं उनके थेरेपिस्ट, तो उससे बड़ी उनको मुश्किल आई उनको, तो अपने डॉक्टर को भी अपने साइकियाट्रिस्ट को देखने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन अच्छा भला हो इस आज के जमाने की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है कि मरीजों को जो हमारे 90% या उससे भी ज्यादा जो मरीज हैं वो उनको हम वीडियो की मदद से देख लेते हैं, तो आजकल ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल है, और यहाँ पर चूंकि रेगुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स में काफी सख्त होते हैं, तो जैसे फेस टाइम पहले अलाउड नहीं था, जैसे व्हाट्स टाइम पे आप वीडियो पहले अलाउड नहीं थी, क्योंकि वो जहाँ यहाँ पे जो प्राइवेसी के रूल्स हैं उनको बड़ी सख्ती से लागू किया जाता है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने चूंकि एक एक हंगामी हालत थी तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्स कर दिया उन कवानीन को, तो अब مریض جو ہے اپنے ڈاکٹر کو، اپنے تھراپسٹ کو، اپنے کاؤنسلر کو وہ ویڈیو کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے بہت افادہ ہوا ان کو، مریضوں کو، اور ان کو شروع میں وہ گھبرا گئے اور ان کو ایڈجسٹ کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اوور ٹائم جو ان کی خفگی، ان کی فکر مندی وہ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں. جی
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ذہنی مریض ہیں ان کے لیے ٹیلی تھراپی کا بندوبست ہو گیا ہے دور سے؟ اچھا
جی بالکل، نہ صرف ایسا ہوا بلکہ گورنمنٹ تو اس حد تک گورنمنٹ نے مدد کی کہ گورنمنٹ نے کہا کہ مریضوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے تھراپسٹ کو، اپنے کاؤنسلر کو، اپنے ڈاکٹر کو ٹیلی فون پہ کال کر سکتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ان کے یا تھراپسٹ ان کو ٹیلی فون پر رہنمائی کریں گے وہ اس کو ان کی اپائنٹمنٹ تصور ہوگی، اور اس کو باقاعدہ ان کو ڈاکٹرز کو اور ان کے تھراپسٹ کو یا کاؤنسلرز کو معاوضہ ملے گا. اور ان سب چیزوں کو حکومت نے بہت اس سلسلے میں مدد کی اور آسانی فراہم کی ان کے لیے. جی
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ کووڈ 19 ابھی بھی جاری ہے یہاں امریکہ میں، تو اس کے بعد بھی کیا یہ ٹیلی تھراپیز کا سلسلہ جاری رہے گا یا رہنا چاہیے آپ کے نزدیک؟
ہاں جی بالکل، یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ حکومت کو بھی احساس ہوا ہے کہ اس کی افادیت کا، اور جو مریضوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا، اور اس سے بہت فرق پڑا ہے. لوگ اب جو ہے اپنے جاب سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے لنچ ٹائم کے دوران بریک لیتے ہیں. میرے کئی مریض جو ہیں وہ اپنے وقت جبکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے کے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور بہت خوش ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بڑا اس کو اچھا محسوس کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں اب انہوں نے اس کو 4 مہینے کے لیے مزید بڑھا دیا ہے، اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح جنگ کے دوران بہت ساری ایجادات ہو جاتی ہیں جو کہ پھر امن کے زمانے میں بڑی کام آتی ہیں، تو یہ جاری رہے گی.
بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر علمدار کاظمی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ ٹولیڈو اوہایو میں ذہنی امراض کے ایک ماہر سائیکیٹرسٹ ہیں، اور گزشتہ تقریباً 25 سال سے سائیکیٹری کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی تفصیل سے بتایا کہ امریکہ میں جو مینٹل ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا تھا، اور اب اس وقت کیسے کام کر رہا ہے، خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی کے شعبے کے بارے میں، اور خاص طور پر اس کا رول ایگریکلچر میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویمن یونیورسٹی ملتان کی اسسٹنٹ پروفیسر، جو بایو ٹیکنالوجی اور بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں، اور جن کا بڑا ایکسپیرئنس ہے ایگریکلچر کے شعبے میں بایو ٹیکنالوجی کے استعمال پر، ریسرچ میں بہت انوالوڈ رہی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بایو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے وہ کس حد تک امپورٹنس حاصل کر رہا ہے، خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران. السلام علیکم مریم زین صاحبہ.
وعلیکم السلام، تھینک یو یاسمین جمیل، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور بلا شبہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ڈسکس کیا جائے. اور بایو ٹیکنالوجی کا شعبہ پاکستان میں نیا نہیں ہے، اس کو سٹارٹ ہوئے کم از کم 32 سال ہو چکے ہیں، اور آلموسٹ 35 سینٹرز ہمارے پاکستان میں اس کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور 500 پی ایچ ڈیز اور آلموسٹ 50 کے قریب جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ ایگریکلچر کی ڈفرینٹ ایریاز میں کام کر رہے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کیجیے کہ آپ کا جو شعبہ ہے یونیورسٹی میں वो किस हद तक एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है और खासतौर पर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का शोबा?
हमारा शोबा डेवलप तो 2017 से काम कर रहे हैं हम, मगर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ इस लिहाज से कि हमारी वाइस चांसलर ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खासतौर पर वुमेन यूनिवर्सिटी को देखते हुए काफी फंडिंग की है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे। हमारा डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी 3 सालों से काम कर रहा है और हम कुछ साइंटिस्ट का हमारा ग्रुप है जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च के मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसर्च कर रहा है। और आपको पता है चूंकि कि पाकिस्तान में जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉटन है, फिर वीट है, राइस है, और जैसे कि ये हमारी तान की यूनिवर्सिटी है तो मैंगो इस लिहाज से एक बहुत अहमियत का हामिल है, तो इस पे भी हमारे ग्रुप ने रिसर्च स्टार्ट की है।
क्या रिसर्च है प्रॉपर?
अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक तरीका कार है लिविंग सिस्टम को यूज करते हुए जिसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं पौधों की डिफरेंट जीन्स को इंसर्ट करके अपनी मर्जी के पौधों को डिवेलप करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसको यूज करते हुए ना सिर्फ क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है बल्कि उसको डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि मुख्तलिफ तरह की मसाइल हैं जैसे बहुत ज्यादा शिदत की गर्मी मुल्तान में है या बहुत ज्यादा कीड़ों का हमला हो जाता है, आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों में टिड्डी दल का हमला हुआ, तो हम इस तरह की क्रॉप्स को डिवेलप कर रहे हैं लेबोरेटरी की कंडीशन में कि जब उसको ग्रो किया जाएगा सॉइल में तो उसके ऊपर कीड़े हमलावर नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो जो क्रॉप है वो एज अ पेस्टिसाइड भी काम कर रही हो, इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप।
अच्छा, तो यानी वो जो क्रॉप है वो ऑटोमेटिकली उन कीड़ों से या बैक्टीरिया से दिफा करेगी अपना, उसमें आपने रेजिस्टेंस डाल दी है।
हाँ जी बिल्कुल, तो इस पे रिसर्च आज से 15-20 साल पहले अमेरिका में ही शुरू हुई थी और उसको देखते हुए पाकिस्तान में डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है और इस्लामाबाद के कुछ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें कुछ फंडिंग भी मिलती है। तो हमने ऐसी कॉटन की वेराइटी इंट्रोड्यूस कराई है जिसको बीटी कॉटन कहा जाता है। ये बीटी कॉटन वो कॉटन है कि जिसके अंदर ही हम ऐसी जीन्स इंसर्ट करते हैं जो कि जहरीले मादे प्रोड्यूस करती है उन हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको यूज करते हुए पिछले सालों में अब ये नेशनल लेवल पर भी ये मुतारिफ कराई जा चुकी है बाकायदा उसकी परमिशन से, इजाजत से। और ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो है ये अकेली नहीं होती, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है, डिफरेंट परमिशन एजेंसीज हैं जिसको बायो टेक्नोलॉजी सेफ्टी और कंट्रोल एजेंसीज हैं जो कि इसको चेक करती हैं और उसके बाद इसको अप्रूव किया जाता है। तो 117 डिफरेंट वेराइटीज अप्रूव हुई हैं क्रॉप्स की, लाइक शुगर केन है, राइस है और वीट है, तो ये मार्केट भी हुई है जो कि बहुत सक्सेसफुली फार्मर्स को हेल्प कर रही है इसमें के कम कीमत भी है और बीमारियों से हिफाजत भी है।
अच्छा, तो ये जो सीड्स हैं ये उन्हें प्रोवाइड कौन करता है, किसानों तक पहुंचते कैसे, आपकी रिसर्च जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है?
इसमें 2-3 तरह की कमीशन एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ लिंक हैं और वो इसको چیک کرتی ہیں, پلاننگ ایجنسیز ہیں جو کہ اس کے افیکٹ کو چیک کرتی ہیں کہ ہمارے انوائرمنٹ یا ایکو سسٹم میں کوئی یہ کراپ اگر ہم نے جینیٹیکلی لیب کی کنڈیشن میں بنائی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ وائرس فری ہے, تو کیا اس کا دوسرے اچھے جیسے بٹر فلائز ہیں یا برڈز ہیں اس پہ ہارمفل افیکٹ تو نہیں ہو رہا؟ تو انسٹیٹیوشنل بایو سیفٹی کمیٹی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نیشنل بایو سیفٹی کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ اپروو ہو کے مارکیٹ میں جاتی ہے, اور گورنمنٹ کی ڈفرینٹ ایجنسیز اور ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں فارمرز کی جو کہ فارمرز کو سپلائی کرتی ہیں وہ لنک ہوتی ہیں, اور یہ مارکیٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ طریقے کار سے. اور ایک ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں, یہ کاٹن ریلیٹڈ بھی ہیں اور رائس ریلیٹڈ بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ رائس کا ہے, تو رائس پہ بھی بہت اچھے لیول کی ریسرچ ہو رہی ہے, اور ہماری میری اپنی ہے ایک سائنٹسٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے 15 نیو ورائٹیز رائس کی انٹروڈیوس کرائی ہیں جو کہ سالٹ ٹالرنٹ ہیں.
کیا کیا مطلب بہتری آئے گی اس میں اگر وہ سالٹ سے ٹالرنٹ ہیں تو؟
آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارا پنجاب ہے یا ساؤتھ پنجاب اگر ہم ایریا کنسیڈر کریں, تو اس کے ارد گرد کافی ایسے علاقے ہیں جو جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیم اور تھوڑ زدہ ہیں, کہ یہاں پہ کوئی چیز اگائی نہیں جا سکتی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس زمین میں واٹر اور سالٹ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ سمجھ لیں کہ وہ زمین بالکل بیکار ہوتی ہے. لیکن اگر یہ والی رائس کی ورائٹیز جن پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور وہ اس لیول تک بایو سیفٹی کمیشن تک اپروو ہو جائے, تو اس کو ہم اس زمین پر بھی اگا سکیں گے, کیونکہ اس کو ایکسس سالٹ کی جو جینز ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گی اور وہ اس کی گروتھ پہ اثر انداز نہیں ہوں گی. تو ان ایریاز میں ایک تو یہ ہوگا کہ ہم اس لینڈ کو یوٹیلائز کر لیں گے, اور جو اس لینڈ کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا, اور کراپ ہماری اسی طرح سے ہی گرو کرے گی جیسے ایک بہت زرخیز زمین پہ ہوتی ہے.
اچھا, تو یہ جو ورائٹیز ہیں یہ کس حد تک مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں؟
جی, ہمارا ابھی فلپائن اور ڈفرینٹ یو کے کی انسٹیٹیوٹ سے ابھی کلیبریشن میں ریسرچ چل رہی ہے. امید ہے کہ اگلے ایک دو سال تک اس کو ہم جو سائنٹسٹ ہیں کلیبریشن کے ساتھ اس کو مارکیٹ کر دیں اور اپروو ہو جائیں.
اچھا, تو آپ نے بات کی تھی مینگوز کی, آموں کی, وہ کیا آپ نئی چیز انٹروڈیوس کرا رہی ہیں آموں کے حوالے سے؟
آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی ملتان میں ہے, اور ملتان چار چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے, گرد, گدا, گورستان اور گرمی. تو اس گرمی کا ایک فروٹ ہے جس کو مینگو کہا جاتا ہے, اور پورے ورلڈ میں ملتان اور ساؤتھ پنجاب کا مینگو بہت فیمس ہے, اور لاسٹ ایئر بھی 1.7 ملین ٹنز جو ہیں وہ مینگوز پروڈیوس ہوئے تھے جو کہ 50 ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ کیے گئے ہیں. تو اب ہمارا فوکس اس پہ بھی ہے کہ مینگو کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ اس کی جو آؤٹر کور ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے ہوا کی وجہ سے. تو کچھ ایسے بایو ٹیکنالوجیکل پروسیجرز ہیں جو کہ اس کی رائپننگ کو ڈیلے کرتے ہیں, تو ہم ایسی جین اس کی وہ والی جین جو کہ اس کو جلد خراب کرتی ہے, اس جین کو ہم ایکسپریس ہونے سے روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ فروٹ تا دیر استعمال ہو سکے.
تو اس پر بھی ابھی ریسرچ جاری ہے آپ کی؟
جی, اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے.
تو پاکستان کے جو دوسرے ادارے ہیں اس وقت بایو ٹیکنالوجی کے, ان کی کچھ ایسی ریسرچز جن کے بارے میں آپ کو علم ہو وہ بتائیے کہ وہ کس پر ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان میں اوور آل؟
پاکستان میں اوور آل بایو ٹیکنالوجی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے, اور اس کا ایک ایریا ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی ہے. اگر ہم اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ پانچ ڈفرینٹ ایریاز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. ایک ہیلتھ بایو ٹیکنالوجی ہے, ایک ایگریکلچر ہے, ایک نینو ٹیکنالوجی ہے, ایک انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے, اور یہ پلانٹ بایو ٹیکنالوجی تو ایگریکلچر میں ہی آ جاتی ہے. تو ان پانچ ایریاز میں کام ہو رہا ہے, اور ہمارے سائنٹسٹ اس میں انٹرنیشنل کلیبریشنز کے ساتھ بہت سارے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں.
اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ خاص طور پر بایو ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کے ملاپ پر؟
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اس بایو ٹیکنالوجی جو کہ ریسنٹلی لانچ ہے, اور پی سی آر 1990 میں ایجاد ہوا, یہ بایو ٹیکنالوجی کا فرسٹ جس کو کہتے ہیں ایک پروڈکٹ تھا. پی سی آر کی وجہ سے ہماری کئی بیماریاں جیسے ہیپاٹائٹس ہے اور دوسری بیماریاں اس کو فوراً سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہے, کوئی وائرل اٹیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی اپنی نیو جنریشن کو کہ بایو ٹیکنالوجی کی ریسرچ میں وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں تاکہ ہمارے پاکستان کو فائدہ ہو سکے, اور فیوچر جنریشن ہماری نہ صرف کراپس اور خوراک کے اس میں ہو سکیں خود کفیل, بلکہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے اگر ہم اس پہ بہترین انداز میں ریسرچ کریں.
تو گورنمنٹ اس پر کتنی توجہ دے رہی ہے بایو ٹیکنالوجی کے فروغ میں؟
میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس بارے میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہے, اور لاسٹ ایئر بھی انہوں نے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام لانچ کیا تھا, اور آلموسٹ 309 بلین پورے کنٹری میں ایگریکلچر ریسرچ کو دیے تھے, اور اس ایگریکلچر ریسرچ کے پیسوں کے مختص ہونے کے نتیجے میں 16 ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹس کر رہے ہیں, اور وہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہی والی جو امپورٹنٹ ہماری کراپس ہیں ان کو بیماریوں سے اور خشک سالی سے, اور ہمارے کسانوں کو جو ہے غربت سے اور خوراک کی کمی سے لوگوں کو بچایا جا سکے.
تو اس وقت جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, کاشتکار بھائی اور بہنیں, ان کے لیے آپ کیا انفارمیشن دیں گی کہ وہ کس طرح آپ کی جو ریسرچ ہے اس سے استفادہ کر سکیں, اور ان کو کیا طریقہ بتائیں گی کہ وہ اس طرف آئیں اور وہ کراپ استعمال کریں جو کہ آپ لوگوں نے تیار کر کے یا ریسرچ کے بعد سامنے آپ لے کر آئے ہیں؟
جی بالکل, ہم کسانوں کو بھی یہی میسج دینا چاہیں گے کہ کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی پہلے ہی یوز میں ہیں, اور کسان جو ہیں وہ پیسٹیسائڈز کا بہت زیادہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ان کی اپنی صحت بہت خطرے میں ہے. اگر ہم ان نیچرل طریقوں سے کراپ کی بہتری کے لیے کام کریں, اور ایسے بیج جس کو ہم جینیٹیکلی موڈیفائی کر رہے ہیں اور مارکیٹ کر رہے ہیں, اگر کسان اس کو یوز کریں گے, وہ لو پرائس میں بھی اویلیبل ہیں, اور نیچرل کھاد جس کو بایو کنٹرول فرٹیلائزر کہا جاتا ہے یا نینو فرٹیلائزر کہا جاتا ہے, اس کو استعمال کریں تو نہ صرف ہماری اکانومی سیو ہوگی بلکہ کسانوں کی اپنی صحت بھی بہت بہتر ہو.
کہاں سے لیں وہ یہ چیز؟
ایک پورا طریقہ کار ہے, جب ہم ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ گورنمنٹ کی ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, پھر سیفٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو کرتی ہیں, اور پھر وہ مارکیٹ ہوتا ہے کامن کسانوں تک. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. ہمارا کام ہے کہ ہم ریسرچ کر کے اور پھر بتائیں کہ یہ ورائٹی ہماری اپروو کر دیں تاکہ وہ کامن لوگوں کے یا کسانوں کے استعمال میں لائی جا سکے.
نہیں, جو کسان ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان وہ کیسے پہنچے, ان کو بتائیے کہ وہ کہاں سے وہ یہ سیڈز لے سکتے ہیں موڈیفائڈ؟
جی, ڈفرینٹ سیڈ کمپنیاں ہیں جن سے وہ پہلے بائی کرتے ہیں. جب ایک پروڈکٹ لانچ ہو جاتا ہے اور نیشنل لیول پہ وہ اپروو ہو جاتا ہے تو جن سیڈز کی کمپنی سے وہ رابطہ کرتے ہیں انہی سیڈز کی کمپنی کو یہ والے سیڈز بھی ڈیلیور کر دیے جاتے ہیں تاکہ کسان ان کو کم قیمت میں استعمال کر کے اور اپنی بہتری کے لیے یوز میں لا سکے.
تو وہ کیا کہہ کر وہ انہیں کیسے پتا لگے کہ وہ کون سا سیڈ ہے, وہ بتائیے نا.
تو پاکستان میں بھی ڈفرینٹ کمپنیاں ہیں جو فارمرز کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ, اور وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں یہ والی قابلیت زیادہ ہے, تو وہ پڑھ کے اس کو لے لیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا.
اچھا, یعنی مارکیٹ میں اگر وہ جائیں تو یہ دیکھیں کہ کون سا
سیڈ. ہاں جی, تو وہ اویلیبل ہوگا. ہاں جی.
اچھا, اور تمام یہ آپ کہہ رہی ہیں چاول بھی وہ والے اویلیبل ہیں, ویٹ بھی اویلیبل ہے, اور کیا اویلیبل ہے؟
جی, کچھ پروڈکٹس لانچ ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی یعنی ٹرائل بیسس پہ ہیں, اور اس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ ایکو سسٹم فرینڈلی ہیں, وہ کسانوں کی صحت کو کسی اور طرح سے تو نقصان نہیں پہنچائیں گے.
تو
اس طرح سے
تو خاص طور پر کون کون سی آپ ان کو ریفر کریں گے کہ یہ چیز اویلیبل ہیں جو لے سکتے ہیں؟
بی ٹی کاٹن جو ہے ایسی کاٹن ہے, ایک تو یہ انسیکٹ ریزسٹنٹ ہے اور جو ہارمفل انسیکٹ ہیں وہ उसको अलग से, जैसे 80% किसानों का खर्चा होता है फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड यूज करने में, और पेस्टिसाइड्स में इंतहाई दर्जे के खतरनाक केमिकल्स हैं। हमारी ही कुछ रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि वो इस हद तक खतरनाक है कि किसानों की मेंटल जो फंक्शन है उसको भी इफेक्ट कर रही है, उनमें कैंसर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, आपको एक और प्रोडक्ट बताऊं बायोटेक्नोलॉजी का, वो ये है कि जो प्लांट के अंदर ही कुछ माइक्रोब्स होते हैं उसको हम आइसोलेट करके एज अ खाद यूज करते हैं, और उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू पेस्टिसाइड्स बहुत 80% जो है वो फर्क आता है। यानी एक तो ये है कि वो इको फ्रेंडली है, पौधों से ही आइसोलेट किया है, उसको बायो कंट्रोल कहा जाता है, बायो कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर उसको ऐसा खाद हम यूज करेंगे तो वो भी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
तो बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया मरियम जैन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में आप बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के शोबे की सरबरा हैं, और बहुत आपकी रिसर्च है एग्रीकल्चर के शोबे में, और आपने हमारे सुनने वालों को बताया कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में जो रिसर्च हो रही है वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में पाकिस्तान में मददगार साबित हो रही है। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
थैंक यू सो मच।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी शो के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध की रिहायशी आंसू भाई कोहली बचपन में पोलियो का शिकार होने के बावजूद तालीम से दूर ना हुई। अब वो कोरोना की आलमी वबा को बच्चों की तालीम की राह में रुकावट नहीं बनने दे रही। उनसे हमें मिलवा रही हैं सिद्रा डार अपनी इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कई हिस्सों की तरह अंदरूने सिंध में भी तालीम हर बच्चे की किस्मत में नहीं। कोरोना वायरस आया तो स्कूलों के दरवाजे सभी पर बंद हो गए। ऐसे में आंसू बाई खुद किताबें लेकर बच्चों के पास पहुंची।
कोरोना की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हमारी तालीम पे हुआ है, जो हमारे बच्चियों की तालीम खासतौर पर मतासर हुई है, क्योंकि स्कूलें हमारी बंद पड़ी है, और उसी वजह से हमें जो है सो हमने ये फैसला किया, जहाँ भी हमें बच्चे मिले, खेलते हुए मिले, रास्ते पे जाते हुए मिले, हम वहीं पे उस बच्चों को बिठा कर तालीम दे। हम चार गांव है, चार गांव के बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाए, अच्छी तालीम दिए, ताकि हमारे बच्चे बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। अगर ये बच्चे हमारे ये बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे, सुबह को किसी वडेरे के गुलाम होंगे।
आंसू भाई एक टीचर हैं। उनका ताल्लुक सिंध के शहर उमरकोट से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मीनाजी धानी में आबाद हिंदू बरादरी से है। उनके वालदैन उन्हें पोलियो से तो बचा ना सके, लेकिन उनकी बेटी तालीम से भी महरूम रह जाए, आंसू भाई के वालिद को ये कबूल ना था।
2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, उसी वजह से मैं चल नहीं सकती थी। मैं ऐसे रंग रंग के स्कूल जाती थी और लोग मुझ पे हंसते थे। हम बस में जा रहे थे तो तब मेरे भाई छोटे साथ थे, तो एक औरत आई और उसने मेरी बैसाखी उठा के नीचे फेंक दी। उसने कहा कि तू पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर पे बैठ जाए, ऐसे तू धक्के खाती है बसों में। जब मैं घर पे गई तो मेरे वाला साहब को बताया मैंने कि आज मुझे ये वाक्य आया, तो मेरे वाला साहब ने कहा कि कभी भी बेटा हौसला नहीं हारना चाहिए, और एक दिन तुझे एक अच्छी टीचर बनना है और गरीब बच्चों को पढ़ाना है।
ये स्कूल आंसू भाई की बरसों की मेहनत का नतीजा है। कई माह से इस्तेमाल में ना होने के बायस ये गर्द और मट्टी से अटा है। आंसू भाई को बेचैनी से उस दिन का इंतजार है जब यहाँ सबक सुनाते बच्चों की आवाजें फिर से गूंजेंगी।
तरक्की तालीम से ही आती है, और कहते हैं ना कि एक मर्द पढ़ा, एक फर्द पढ़ा, एक औरत पढ़ी, पूरा माशरा पढ़ा। मैंने एक झोपड़ी में स्कूल स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह जो है 10 रूम है, और 315 बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें 115 लड़कियां हैं।
वो गांव जहां कभी स्कूल जाने पर आंसू का तमस्खुर उड़ाया जाता था, आज वहीं के बच्चे उनकी वजह से इल्म के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं।
कहते हैं ना, मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिल जाऊंगा, अभी कुछ नहीं कर सका, फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, रोता हुआ आया था, रुलाता हुआ जाऊंगा, कि ऐसा कुछ कर जाए जिससे पीछे हमें दुनिया याद करे। और यही मेरी, मैं कह रही यही हमें करना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ लिख कर आगे अच्छे ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, ये भी बच्चे भी याद करेंगे और आगे उसकी नस्ल पड़ेगी और तरक्की होगी तो वो भी हमें याद करेगी।
अंदरूनी सिंध की इन बस्तियों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालने की लगन आंसू खोली को एक गांव से दूसरे गांव ले जा रही है। आंसू बाई कहती हैं कि जब उन्होंने पोलियो को अपना रास्ता नहीं रोकने दिया तो वो कोरोना वायरस को बच्चों की तालीम की राह में रुकावट कैसे बनने देती। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, उमरकोट, सिंध।
हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खुसूसी शो के साथ। सिंध के बाद आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की एक खातून फिल्मसाज रानी वाहिदी कैमरे को अपनी ताकत बनाकर उन अफराद की कहानियां लोगों तक पहुंचा रही हैं जो आमतौर पर मीडिया की तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। कोयटा से रानी वाहिदी की कहानी लेकर आए हैं मुर्तजा जहरी अपनी इस रिपोर्ट में।
सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वालों की जिंदगी कैसी है दुनिया जान सके, इसके लिए रानी वाहिदी ने कैमरा हाथ में ताम लिया है ताकि अपने लोगों की कहानियाँ खुद मंजर आम पर ला सके। रानी का ताल्लुक कोयटा से है और वो पिछले 12 सालों के दौरान इंसानी हकूक समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर मुख्तसर दौरानिये की तकरीबन 30 फिल्में बना चुकी हैं।
बचपन से मुझे फिल्मों के शौकीन थी, फिल्में देखती थी, मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेस मुझे पसंद भी थे और उनमें मैं अपने आप को देखती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी हो गई तो मतलब पता भी चल गया सिर्फ स्क्रीन में जो लड़की लड़का आते वो नहीं होते, बिहाइंड द स्क्रीन भी लोग होते। एक फ्रीडम के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बन रहा था जिसमें मैं उनके साथ मिलके वो फिल्म बनाया और 2008 से अब तक कई दर्जन डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाई।
वसाइल की कमी ने बलूचिस्तान में वैसे ही फिल्म साजों के हाथ बांध रखे हैं। रानी कहती हैं कि जब कैमरा तामे एक औरत सड़क पर निकलती है तो इसे बहुत सी छुपती हुई नजरों का सामना करना पड़ता है।
फीमेल फिल्म मेकर हो कि जब या जर्नलिस्ट हो कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोग अजीब से देखते हैं आपको, कि आपको खुद अजीब सा फील होता है, दुपट्टा सही करते हो, बार बार दामन ठीक करते हो कि शायद कुछ गलत हुआ है मेरे साथ कि लोग मुझे देख रहे हैं। एक्चुअली उनका देखने का या उनको सरप्राइज होने का ये है कि ये कौन है का आया है फिल्म बनाने के लिए, ये चीज है ही नहीं है बलूचिस्तान में।
रानी की नज़र में फिल्म ही ख्वातीन के बारे में रवैयों के बदलने का एक अच्छा जरिया भी हो सकती है।
मेरा प्रोजेक्ट हॉनर किलिंग पे है जो कि उस हवाले से थोड़ा सा टफ है काम करना बलूचिस्तान में, बट आई ट्राई टू डू दैट।
मौशी मौशरती और तकनीकी रुकावटों के बावजूद रानी अपनी नज़र से बलूचिस्तान को दुनिया के सामने पेश करने का सफर जारी रखे हुए हैं। उन्हें यकीन है कि एक दिन इस राह पर उनके साथ और भी बहुत सी ख्वातीन होंगी। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खुसूसी शो के साथ। और अब पाकिस्तान में हालात हाजरा पर एक नजर। سندھ ہائی کورٹ نے حکومت کے بنائے ہوئے شوگر کمیشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی رپورٹ کالعدم قرار دی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ اس فیصلے کے مضمرات کیا ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ان کی رپورٹ۔
سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے قائم کردہ شوگر کمیشن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس کی رپورٹ کو کل عدم قرار دیا ہے۔ یہ حکم شوگر ملز مالکان کی جانب سے حکومت کے مقرر کردہ اعلی اختیاراتی شوگر کمیشن کے قیام اور اس کی جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ کے خلاف دائر کردہ ایک درخواست پر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے قیام اور اس کے کام میں قوانین کو نظر انداز کیا گیا اور کمیشن کا نوٹیفیکیشن بر وقت جاری نہیں کیا گیا۔ ہم نے اس فیصلے اور اس کے عمومی اور سیاسی مضمرات کے بارے میں کراچی کے ایک صحافی جمال خورشید سے، جو کورٹ کے امور کی رپورٹنگ کرتے ہیں، سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے قانون دان بیرسٹر علی ظفر سے گفتگو کی۔ اس فیصلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جمال خورشید نے بتایا کہ شوگر مل مالکان نے اپنی درخواست میں ایک اور الزام بھی عائد کیا تھا۔
اس میں انہوں نے ایک اور الیگیشن یہ لگایا تھا کہ اس میں 22 ممبران شامل کیے گئے ہیں اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو اختیار نہیں تھا، کہ رولز آف بزنس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ رولز آف بزنس جو ہے اس کے مطابقت نہیں رکھتے، یا دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس کی تشکیل اور اس کی رپورٹ قانونی تقاضے مد نظر نہیں رکھے گئے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اسے اگری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کورٹ نے یہ اب ڈائریکشن دے دی ہے ان تمام اپنے جو ایجنسیز ہیں، جو تحقیقاتی ایجنسی ہے جس میں نیب ہے، ایف بی آر ہے اور ان سب کو کہا ہے کہ انڈیویجولی اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھیں، مطلب آزادانہ طور پہ تحقیقات۔ چیئرمین نیب کو انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس میٹر کو اکاؤنٹیبلٹی جو نیشنل احتساب آرڈیننس ہے اس کے تحت ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ ایکٹ آف کرپشن اس معاملے میں شوگر کمیشن کے جو پوائنٹ اٹھائے گئے تھے جس کی بنیاد پہ کمیشن بنا تھا، وہ اور انشور کریں گے کہ ڈیو پروسیس آف پٹیشنر کا جو انکوائری ہے اس میں ہم کو ملے۔ یہ ایف بی آر کو بھی یہی ڈائریکشن اسی ٹرمز میں دیا ٹیکس ایویژن کے معاملے میں۔ نیب کا جو رول ہے کرپشن وہ دیکھیں، ایف بی آر اگر ٹیکس ایویژن سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں وہ دیکھ، اس کے متعلق کہا ہے انہوں نے کہ اس معاملے کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ٹیکس جو ایف بی آر کے جورسڈکشن میں آتا ہے۔ ایس آئی اے کو کہا ہے کہ اس میں یہ معاملے دیکھیں، اگر اینٹی منی لانڈرنگ لاس کے تحت منی لانڈرنگ کے پہلو اگر نکلتے ہیں تو اس کی تحقیقات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مسابقت جو کے حوالے سے جو ہوتا ہے، جو کارٹیلزم اور اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کو ڈائریکشن دی ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہ وہ اپنے ریسپیکٹو مینڈیٹس جو بھی ہیں جو اس میں آتے ہیں کہ ان کی جو مروجہ جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، شوگر مل انڈسٹری سے کاروائی بنتی ہے اس کو اپنے مطابق ان کے خلاف کاروائی کرے۔
اس فیصلے کے سیاسی اثرات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سلمان عابد کا کہنا تھا۔
دیکھیے، پہلی بات آپ کو یاد ہوگا جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس شوگر ایسوسی ایشن کے اوپر جب اپنا فیصلہ پہلے ان کو سٹے آرڈر دیا تھا تو وفاقی حکومت نے بھی اور خود عمران خان نے بھی اپنی ریزرویشن شیئر کی تھی اور کچھ اس قسم کا تاثر دیا تھا کہ جو احتساب ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں قانونی پیچیدگیاں اور قانونی رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں۔ اب اس وقت ایک بڑا پریشر عمران خان صاحب کے اوپر یہ پولیٹیکلی بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ شوگر ایسوسی ایشن یا شوگر کے اندر جن لوگوں نے برہان پیدا کیا ہے کہ ان کے خلاف ایک اکاؤنٹیبلٹی کریں، سخت احتساب کریں، ان لوگوں کی باس پروس کریں، جواب دہ بنائے۔ تو اس موقع پر دوبارہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کا آنا جو ہے اس کی تین پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ ایک پولیٹیکل امپلیکیشن تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس میں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور بار بار جیسے آپ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا وہی ان لیگل تھا، وہی قانونی طریقے سے نہیں بنایا گیا، اس میں قانونی پہلوؤں کو مدنظر نہیں رکھا گیا، تو ایگزیکٹو کے اتھارٹیز جو ہے اس کو چیلنج کرنے کی بات آ رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل امپلیکیشن کے اوپر ہوگا کہ عمران خان صاحب یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ بہت سے وزراء جو ہیں وہ بار بار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جس قسم کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اس میں نظام ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب وہ براہ راست تو جوڈیشی کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن جب وہ نظام کہتے ہیں تو ہمارے یہاں نظام سے مراد یہ دی جاتی ہے کہ اس میں جوڈیشی بھی آ جاتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے، اس پہ اسٹیٹ کے باقی انسٹیٹیوشن بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس کو کیا چیلنج کر رہے ہیں. اور تیسرا اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب شوگر مالکان کے خلاف کام کرنا چاہتے تھے اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے, ان کی جو مورل پوزیشن ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگی, اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ایک بڑا گراؤنڈ مل جاتا ہے حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ جو حکومت کا سارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. تو اس سے اس پولیٹیکل امپلیکیشن تو بڑھیں گی, اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے یہ پریشر بڑھے گا اگر وہ یہ ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر پاتے. اور اس میں جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں, چاہے وہ انتظامی نوعیت کی ہیں, چاہے وہ سیاسی نوعیت کی ہیں, چاہے وہ قانونی نوعیت کی ہیں, ایک بہرحال رسپانسبلٹی تو عمران خان کے اوپر آتی ہے بطور چیف ایگزیکٹو.
اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عدالتیں کسی چیز میں مداخلت کرتی ہیں تو ایگزیکٹو کیا کر سکتی ہے اس میں؟
دیکھیے ایگزیکٹو کے پاس تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا انڈائریکٹلی جو ہے نا میسیجز کمیونیکیٹ کرتی ہے, اور اپنے وزراء کے ذریعے, اپنے مشیروں کے ذریعے کچھ اس قسم کے بیانات دلواتی ہے, میسج چلا جائے کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں جو کچھ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. دوسرا طریقہ ایک قانونی طریقہ ہے جہاں آپ ایگزیکٹو کے اختیارات جہاں چیلنج ہو رہے ہیں آپ ان کے اوپر ایک قانونی راستہ اختیار کریں, لیکن حکومت جو ہے وہ جوڈیشری کے معاملے میں ذرا محتاط رہتی ہے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو شوگر کی قیمتیں ہیں وہ بدستور وہی رہیں گی؟
کہا تو عمران خان کی باتوں سے لگتا تھا کہ شاید جو جب انہوں نے شوگر مالکان کے خلاف جب تحقیقات کا حکم دیا تو خیال یہ تھا کہ بڑا ایک ریلیف عمران خان صاحب دلوا سکیں گے لوگوں کو, اور جب سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو سٹے دے دیا تو وہ شوگر مالکان جو ہے ان کا حوصلہ اور بڑا ہوگا. پھر آپ ان سے کوئی بڑی توقع لگانے کی بجائے یہی رکھ سمجھے کہ جی اس وقت جو ہے ایک مصلحت کی جو سیاست پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس میں کوئی بڑا ریلیف جو ہے مجھے نظر نہیں آتا جب تک کہ حکومت جو ہے کوئی بڑا کڑوا فیصلہ نہ کرے, اور حکومت کھل کر اس بات کا اظہار کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہے تو پھر تو شاید کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ چینی کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو. اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا وہی غلط ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں وہی غلط ہے اور نئے سرے سے تحقیقات کی جائیں, تو پھر تو اس کے حکومت کو لیگل گراؤنڈ پہ بھی اور پولیٹیکل گراؤنڈ پہ بھی زیادہ امپلیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا.
پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بیرسٹر علی ظفر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کمیشن کو غیر قانونی قرار دیے جانے اور اس کی رپورٹ کو کل عدم قرار دینے کے بعد اب حکومت کا کیا موقف ہے اور حکومت اس بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو انہوں نے کہا,
جی دیکھیں جہاں تک تو کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق تھا ہمارا تو یہی نظریہ ہے کہ جو کمیشن کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ بالکل قانون کے مطابق تھی, لیکن بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے تو حکومت کے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ تک. معاملہ آفٹر آل سپریم کورٹ نے ہی فائنل فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ اپنا اپنا کام کرے تو جو افیکٹ ہے اس کا اس کو ختم نہیں کیا. کمیشن کی جو اگر فائنڈنگ کو یہ بھی کہہ دیا کہ کمیشن کی رپورٹ غیر قانونی ہے تو جو اس کا افیکٹ ہے یعنی کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے ان کو بھی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو یہ اب قانونی پوزیشن ہے, فی الحال تو یہ ایک ججمنٹ آئی ہے اس کو چیلنج کرنا ہمارا حق ہے.
اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے اس کے کچھ؟
جی دیکھیے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو اس کے نہیں ہوں گے کیونکہ میری نظر میں تو حکومت کے پاس کمیشن بنانے کا حق ہے اور حکومت نے اپنا کام کیا. اب اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ غیر قانونی تھا تو اس کا یہی علاج ہے کہ ہم اپیل کریں, کیونکہ یہ قانونی ایشو ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ایشو تو ہے نہیں کمیشن بنانا یا نہ بنانا. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے ادھر پوری طرح بحث کی جائے گی اور پھر فائنل اس کا فیصلہ ہوگا. لیکن کرپشن ہو یا شوگر پرائسز ہو یا کسی اور اسینشل کموڈیٹی کے قیمتوں کا معاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو رہی ہو تو یہ حکومت کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں تک پہنچے, تہ تک پہنچے کہ انویسٹیگیٹ کرائے کہ کیا مسئلہ ہے. اس کے بعد اگر کسی نے غیر قانونی بات کی ہے تو پھر اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لے. اس کام سے تو نہیں روکا جا سکتا حکومت کو.
اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال عوام کو شوگر کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا؟
جی دیکھیں جہاں تک ریگولیشن کا تعلق ہے, فیوچر کا تعلق ہے, جو پاسٹ میں ہو گیا وہ تو اس کے لیے تو ایکشن ہی لیا جا سکتا ہے, لیکن جو مستقبل میں آنے والی ہے پوزیشن اس کے لیے تو حکومت نے اب مانیٹرنگ شروع کر دی ہے, اور جو اسٹیپس لینے تھے تاکہ کل کو مزید ایسی بات نہ ہو, تو اس چیز کے لیے جو اقدامات تھے وہ تو حکومت نے لے لیے ہیں. سو عوام کو تو انشاءاللہ اس کا ریلیف ملے گا ضرور.
یہ تھے پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی